أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین السلام علیکم. سب سے پہلے قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سوال و جواب پر مبنی پروگرام ہے. آپ کی جانب سے سوالات کیے جاتے ہیں اور علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں جو ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں. مگر چونکہ یہ دینی نوعیت کا پروگرام ہے لہٰذا اس میں فقط دین سے متعلقہ سوالوں کا جواب دیے جائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کو تمام ٹی وی کیبلز پر باقاعدگی سے چلائیں. لہٰذا اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس پروگرام کو دلچسپی کے معیار پر اترتا ہوا دیکھیں تو اپنے کیبل آپریٹر سے اسے مسلسل دکھانے کے لیے کہتے رہیں. اس پروگرام کی دلچسپی اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب آپ کی جانب سے عمدہ سوالات کیے جائیں. لہٰذا آپ اپنے سوالات ان موبائل نمبر پر کسی بھی وقت ریکارڈ کرا سکتے ہیں. موبائل نمبر ہے 0334-3191-331 اور دوسرا موبائل نمبر ہے 0321-3808-565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qoitrat.org. چونکہ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں اور اگلے ہفتے کیبل پر نہ دکھایا جائے اس پروگرام کو، لہذا آپ کی سہولت کی خاطر ہم قرآن حضرت اکیڈمی کی ویب سائٹ پر اس پروگرام کو ڈال دیں گے. لہذا آپ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی نوٹ کریں اور وہاں پر آپ کو اپنا سوال کا جواب مل جائے گا. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qoitrat.org. قرآن حضرت اکیڈمی کئی قسم کے خدمات انجام دے رہا ہے اور ان میں سے یہ کہ اس ادارے میں طلباء اور طالبات کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے. اس ادارے نے اپنے مختصر دورانیے میں نامور علماء اور خطبہ پیدا کیے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے سرگرم ہیں. اس کے علاوہ مجتہد سے ویب سائٹ پر پوچھے گئے عربی سوالات کا اردو میں ترجمہ کر کے اسے کتابی شکل میں شائع کرتا ہے اور اس کتاب کا نام ہے مجتہد سے پوچھے گئے سوالات. اس کے علاوہ اس ادارے میں ماہ رمضان کے دروس، ایام اذا کی مجالس، ولادتوں اور شہادتوں میں محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہے جس سے خاص طور پر اسی ادارے کے علماء اور طلباء خطاب فرماتے ہیں. ناظرین اسی تعارف کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد ہم ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور کال لے لیتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال پوچھا گیا ہے.
صاحب میں باو علی بات کر رہا ہوں پٹیل پارا سے. سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی 9 سال کی عمر میں بغیر کسی تحقیق کے اپنے والدین کے مرضی کی تکلیف کرتی ہے. کچھ ایسا بعد اسے احساس کرتی ہے کہ عالم کوئی اور ہے، تو کیا وہ لڑکی عالم کی طرف پلٹ سکتی ہے؟ وہ اپنی تکلیف چینج کر کے اس عالم کی تکلیف کر سکتی ہے یا نہیں؟ شکریہ.
مولانا صاحب یہ باغ علی صاحب نے سوال کیا ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی نے والدین کے کہنے پر کسی مجتہد کی تقلید کی ہے، بعد میں اسے عالم کوئی اور ہونے کا احساس ہوا، تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجتہدین اکرام نے اپنی کتاب توضیع المسائل یا عربی و فارسی رسالہ عملیہ میں تقلید کرنے کے 3 طریقے بیان کیے ہیں. جب کوئی شخص تقلید شروع کرتا ہے، تقلید کا آغاز کرتا ہے، تو عام طور پر 3 طریقے ان کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. ان میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس عالم کی وہ تقلید کرنا چاہتا ہو، چونکہ ہمارے یہاں اہل تشیع میں یہ لازمی ہے کہ فقط و فقط عالم ہی کی تقلید کی جا سکتی ہے. مجتہدین ہو سکتا ہے کہ 25-50 مجتہدین موجود ہوں، مگر ہر مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے، فقط عالم کی تقلید کی جا سکتی ہے. اب عالم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ خود انسان اتنا علم رکھتا ہو کہ یہ دو یا تین افراد میں سے پہچان سکے کہ ان تین افراد میں سے عالم کون ہے. خود اس کے پاس اتنا علم ہو اور اپنے علم کی مدد سے وہ آسانی سے طے کر سکے کہ ان تین مجتہدین میں سے فلاں عالم ہیں, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں عالم ہیں, اور ان کے کہنے پر دوسرے لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ دو عادل اہل خبرہ اس بات کی گواہی دیں کہ ان تین افراد میں سے فلاں عالم ہیں, مگر یہ اہل خبرہ میں سے ہونا چاہیے. اور اہل خبرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اسی شعبے سے وابستہ ہیں, جو اہل علم ہیں, اور اتنا علم ہے ان کے پاس کہ یہ پہچان سکتے ہیں کہ عالم کون ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر اہل خبرہ عالم کی تشخیص نہیں کر سکتا ہے, ہر اہل خبرہ عالم کو نہیں پہچان سکتا ہے. اس لیے کہ جو عالم کو پہچان سکتے ہیں وہ عام طور پر خود مجتہدین ہوتے ہیں. علماء ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی علماء موجود ہیں, ہمارے شہر میں بھی علماء موجود ہیں, مگر یہ سارے کے سارے علماء عالم کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. جو عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اہل خبرہ کہا جاتا ہے, اور وہ قریب قریب درجہ اجتہاد میں پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مجتہد ہوتے ہیں جو عالم کو پہچاننے کے قابل ہوتے ہیں. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو عادل افراد جو اہل خبرہ بھی ہوں وہ اگر کسی کے عالم ہونے کی گواہی دیں تو ان کو عالم سمجھا جا سکتا ہے. یاد رکھیے کہ غلط فہمی عام طور پر لوگوں کو ہو جاتی ہے. توضیح المسائل میں مجتہدین کرام نے ایک جملہ لکھا ہے کہ تو عادل اگر کسی کے عالم ہونے کے بارے میں گواہی دیں تو اس کو عالم سمجھ کے تخلیق کی جا سکتی ہے, مگر فقط جو عادل سامنے آئیں گے ایسے جو عادل ہونے چاہیے کہ جو اہل خبرہ سے ہوں, یعنی اتنا علم رکھتے ہوں کہ جو عالم کو پہچان سکیں اور پہچاننے کے بعد یہ طے کر سکیں کہ یہ عالم ہیں. تو فقط عادل تو ہمارے شہروں میں مل جائیں گے, قریب قریب ہر شہر میں کچھ نہ کچھ افراد عادل ہوتے ہیں, مگر فقط عادل کام نہیں آئیں گے. ضروری ہے کہ ایسے عادل ہونا چاہیے کہ جو اہل خبرہ ہوں, یعنی عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایسے جو عادل اگر گواہی دیں کہ فلاں عالم ہیں تو ان کی بات پر بھروسہ کر کے ان کی تخلیق شروع کی جا سکتی ہے. اور تیسرا اور آخری طریقہ یہ ہے کہ کسی مرجع کے بارے میں اتنی شہرت ہو جائے, اتنی شہرت ہو جائے کہ عالم ہے, ان کے عالمیت کی شہرت ہو جائے, اور اس شہرت کی وجہ سے ہمیں بھی یقین ہو جائے, تو ہم اس کو عالم سمجھ کر ان کی تخلیق کر سکتے ہیں. لہذا یہ تین طریقے ہو گئے. پہلا طریقہ یہ کہ خود انسان اتنا علم رکھتا ہو کہ عالم کو پہچان سکتا ہو تو اس سے عالم کی تشخیص ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل اہل خبرہ اس کی گواہی دیں کہ یہ عالم ہے تو اس سے بھی عالمیت پتہ چل جائے گی. اور تیسرا طریقہ یہ کہ کسی کے بارے میں اتنی شہرت ہو جائے کہ عالم ہے, مگر فقط شہرت کافی نہیں ہے, اس شہرت کے ساتھ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ عالم ہے. تو ان تین طریقوں سے عالم کی پہچان ہو سکتی ہے. یہ عام طور پر مجتہدین کی کتابوں میں لکھے ہوئے طریقے ہیں. اردو توضیح المسائل میں بھی یہ طریقے لکھے ہیں, اور عربی اور فارسی کتابوں میں بھی کسی طرح کے طریقے لکھے گئے ہیں, مگر یہ تینوں طریقے ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے ذرا مشکل سمجھے جاتے ہیں. اس لیے کہ خود اتنا علم نہیں ہوتا کہ عالم کو پہچان سکیں. دو ایسے عادل کو تلاش کرنا کہ جو اہل خبرہ میں بھی ہوں وہ ہمارے جیسے شہروں میں ممکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ عام طور پر یہ اہل خبرہ ان مقامات پر مقیم ہوتے ہیں کہ جہاں حوزہ علمیہ بڑے پیمانے پر چل رہے ہیں, مثلا نجف ہے یا قم ہے. لہذا ایسے اہل خبرہ ہم اپنے شہر میں ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ کہ جس میں شہرت تو ہو گئی مگر ہمیں یقین ہو جائے, یہ یقین ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تینوں طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے دشوار سمجھے گئے ہیں. لہذا چوتھا اور آسان طریقہ بھی موجود ہے. وہ چوتھا اور آسان طریقہ کون سا ہے کہ ہمیں کسی کے کہنے پر اگر بھروسہ ہے, اگر کسی کی بات پر کسی کے کہنے پر ہمیں اطمینان اور یقین ہے, تو ہم اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کو بھی عالم سمجھ سکتے ہیں. اب یہ کسی کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کون افراد ہو سکتے ہیں؟ وہ مثلا ہمارے والد ہو سکتے ہیں, ہماری والدہ ہو سکتی ہیں. مثلا ہمارے والد نے کہا کہ فلاں عالم ہے, اگر ہمارے والد نے جب یہ کہا کہ فلاں عالم ہے, ہمیں اپنے والد کی بات پر بھروسہ ہے, لہذا ان کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے کسی کو عالم مان لیا اور ان کی تقریر شروع کر دی. یا مثلا کسی لڑکی نے
اپنی ماں کی بات پر بھروسہ کر لیا, اس کی ماں نے اس سے یہ کہا کہ فلاں عالم ہے, فضائل کے بچی کو ماں پر بھروسہ تھا, لہٰذا بچی نے ماں کے کہنے پر کسی کو عالم مان لیا اور ان کی تقلید شروع کر دی. یا مثلا بہت سارے بچے مکتب میں جانے والے, مدرسے میں جانے والے, وہاں کے ٹیچر یہ بتاتے ہیں کہ مثلا فلاں عالم ہے, اگر بچے کو اپنے ٹیچر پر بھروسہ ہے, اس پر اطمینان و یقین ہے, تو بچہ ان کے کہنے کی وجہ سے اگر کسی عالم کی تقلید شروع کر دیتا ہے تو یہ طریقہ بھی صحیح ہوگا. یعنی گویا کسی بھی قابل بھروسہ آدمی کے کہنے کی وجہ سے کسی کو عالم مان لینا, کسی مرضی کو عالم مان لینا اور ان کے بعد ان کی تقریر شروع کر لینا, یہ صحیح ہو جائے گا. چاہے وہ والد ہوں, والدہ ہوں, اسکول کے ٹیچر ہوں, کوئی دوست ہو, عام ملنے جلنے والے ہوں, یا مسجد کے پیش امام ہوں, دوسرے ہمارے شہر کے علماء ہوں, ان کے کہنے سے اگر ہمیں اطمینان و بھروسہ آ جائے کہ فلاں عالم ہے تو ہم ان کی تقریر شروع کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہاں تک تو بات صحیح ہوگی, مگر جو سوال میں بات پوچھی گئی تھی کیا تقلید تو اس طرح سے شروع کر دی, مگر بعد میں جا کر 10 سال 15 سال کے بعد جب انسان خود باشعور ہو جاتا ہے, خود سوجھ بوجھ رکھنے لگتا ہے, جب اس طرح سے باشعور ہو گیا, سوجھ بوجھ اسے آ گئی اور اس نے خود تحقیق کی اور اس نے خود ریسرچ کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی, تو پتا چلا کہ میں نے جن کی تقلید کی تھی وہ اصل میں وہ عالم نہیں تھے, اصل میں دوسرے عالم ہیں. جب انسان باشعور ہو گیا, سوچ بوجھ رکھنے لگا, اس کے بعد جو اس نے نتیجہ نکالا تو پتا چلا کہ پچھلے 5 سال جن کو میں عالم سمجھ رہا تھا وہ عالم نہیں تھے, اب ان کا خیال یہ کہ دوسرے عالم ہیں, پہچان سکے. عالم کو پہچاننے کے لیے اہل خبرہ ضروری ہوتا ہے, لہذا فرض کیجئے کہ اس نے دیگر علماء سے رابطہ کیا, دیگر اہل علم افراد سے رابطہ کیا اور ان سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ نہیں, یہ عالم نہیں ہے, اصل میں عالم دوسرے ہیں, تو کیا اب وہ پچھلے عالم کی تقلید چھوڑ کر نئے عالم کی تقلید کر سکتا ہے؟ جی ہاں, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. اب اگر اسے یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اب یہ عالم ہیں, دوسرے مرجع عالم ہیں, تو ان کی تقلید شروع کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور جو کچھ انہوں نے پہلے کیا تھا وہ بھی غلط نہیں کیا تھا, وہ بھی کسی کے کہنے پر اور قابل بھروسہ کے کہنے پر کیا تھا, لہٰذا وہ بات بھی صحیح تھی, وہ بھی غلط نہیں تھی. مگر اب اگر یہ اطمینان و بھروسہ ہے کہ نہیں دوسرے مرجع عالم ہیں تو ان کی تقریر شروع کی جا سکتی ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے.
مولانا صاحب, یہ آپ نے اپنے جواب میں جو ہے بار بار لفظ عالم کا تذکرہ فرمایا, آپ ہمیں یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ عالم ہوتا کون ہے, عالم کی فقہی اسلامی تعریف. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں عام طور پر بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف نہیں کرتے, کافی عرصہ گزر جاتے ہیں, اس کی بات جو ہے اس کے بعد تکلیف کی طرف آتے ہیں, تو ان کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ دو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا.
ہاں, عالم کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا, مجتہدین اکرام ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد 50 ہو, اور یہ سارے کے سارے جو مجتہدین ہیں یہ خود کسی کی تقلید نہیں کریں گے, اس لیے کہ مجتہد خود کسی کی تقلید نہیں کرتا, وہ تو خود اپنی ریسرچ پر بھروسہ کر کے عمل کرتا ہے. مگر ان مجتہدین کا جیسے جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے ایسے ایسے ان کا علم بھی بڑھتا جاتا ہے, لہذا ان میں جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اسے عالم کہا جاتا ہے, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ انہی کی تقلید کریں, یعنی عالم ہی کی تقلید کریں, غیر عالم کی تقلید نہیں کرنی ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ کہ تقلید اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے اعمال باطل ہو جائیں, اگر چاہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں مگر نمازیں باطل ہو جائیں, اگر چاہے اس نے روزے رکھے ہوں مگر روزے باطل ہو جائیں, اگر چاہے اس نے حج کیا ہو مگر اس کا حج باطل ہو جائے, یہ ممکن ہے. اس لیے کہ عام طور پر جو ایک خیال ذہن میں ہے کہ صاحب نماز پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ تو ایک ہی ہے, ایسا نہیں ہے, اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ہم اگر کسی مرضی کی تقلید کرتے ہیں, کسی عالم کی تقلید کرتے ہیں, تو گویا ساری ذمہ داری اب عالم کی ہو جاتی ہے, انہوں نے تحقیق کی ہے, انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے, انہوں نے حدیث کو سمجھا ہے, انہوں نے روایت کو سمجھا ہے, انہوں نے تجزیہ و تحلیل کیا ہے, اور اس کے بعد ایک فتویٰ ہماری آسانی کے لیے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, لہٰذا ہم کو فقط ان کی تحقیق پر بھروسہ کر کے اب ہم ان کے فتوے پر عمل کریں گے, اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں. ساری تحقیق انہوں نے کی تھی, ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم معلوم کریں گے ان میں سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے, لہٰذا ہم نے ان کی تقلید کر لی عالم کی, اور اس کے بعد ہمیں ان کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر ہم تقلید نہ کریں تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہمارے سارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر آ گئی,
اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اگر ہم طہارت کر رہے ہیں تو ذمہ داری ہم پر ہے، اگر ہم پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو ذمہ داری ہم پر ہے، اگر ہم نہیں رکھ رہے ہیں تو ذمہ داری ہم پر ہے، یعنی سارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر آ جائے گی۔ پھر اگر ہم پر آ جائے گی تو جو یہ عام طور پر یہ خیال ذہنوں میں ہوتا ہے کہ صاحب عبادت کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، عبادت کا ایک طریقہ نہیں۔ اب میں مثال آپ کے سامنے نماز ہی کی پیش کروں، نماز میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثلا موجودہ زمانے میں آیت اللہ خمینی ایک مرجع گزرے ہیں، ان کو کون نہیں پہچانتا ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ کراچی جیسا بڑا شہر یہ ایک شہر نہیں ہے، یہ کئی شہروں کا مجموعہ ہے۔ مثلاً گلشن اقبال ایک شہر ہے، ناظم آباد دوسرا شہر ہے، صدر کا علاقہ تیسرا شہر ہے، نیو کراچی چوتھا شہر ہے، نارتھ کراچی پانچواں شہر ہے، یہ سارے الگ الگ علاقے ہیں اور یہ الگ الگ شہر ہیں، اور کراچی جیسے شہر کو ایک شہر نہیں مانا جا سکتا بلکہ کئی شہروں کا مجموعہ ہے۔ اچھا کئی شہروں کا مجموعہ تو ہوتا کیا ہے، جب انسان ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نماز کو قصر کر کے پڑھے، یعنی چار رکعت کی نماز کو دو رکعت بنا کے پڑھے۔ اب چار رکعت کی نماز کو دو رکعت بنا کے پڑھے جب وہ مسافر بن جائے، تو کراچی شہر میں رہنے والا ہی اگر فرض کیجیے کہ کیماری سے وہ نارتھ کراچی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ مسافر بن جائے، کراچی سے مثلا لانڈی جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر بن جائے، اور اگر وہ مسافر بن جائے تو کراچی شہر میں رہتے ہوئے اسے چار رکعت کی نماز قصر بنا کے پڑھنا پڑیں گی، یعنی دو رکعت بنا کر دو رکعت پڑھنا پڑیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے پورے شہر میں رہتے ہوئے بھی ان کی نمازیں چار رکعت ہی نہیں ہوں گی، قصر نمازیں ہوں گی نہیں دو رکعت نمازیں ہوں گی۔ مگر آیت اللہ کوئی جیسے مستحد وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر وہ ایک ہی شہر مانا جاتا ہے، جب ایک ہی شہر مانا جاتا ہے تو پورے شہر میں کہیں پر بھی سفر کریں آپ کو چار رکعت نمازیں ہی پڑھنی ہے، وہاں نمازیں قصر نہیں ہوں گی، دو رکعت نمازیں نہیں بنیں گی۔ تو اب اگر امام خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہوں تو ان کو نماز قصر پڑھنی، اور اگر کوئی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہوں تو ان کو نماز پوری پڑھنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اگر کوئی شخص تقلید نہیں کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا، اگر تقلید کرنے والا فرض چیزیں کہ امام خمینی کے مسائل پر عمل کرے اور اس کے بعد قصر نماز پڑھتا رہے، انتقال ہو گیا پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا، اگر پروردگار اس سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے چار رکعت کی نماز کی بجائے دو رکعت کی نماز کیوں پڑھی، تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ہم جواب دیں کہ سب قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہوا تھا، رسول کی حدیث میں یہ لکھا ہوا تھا، امام علی کی روایت میں یہ لکھا ہوا تھا، لہٰذا ان سالوں کا نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ وہ چار رکعت کی بجائے دو رکعت کی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس نہ پورا قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ روایات کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، کسی چیز کا علم نہیں، جبکہ ان مراجع کرام نے پوری زندگی سر کی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیں گے خدا کے سامنے کہ پروردگارا میں نے تو امام خمینی کے مسائل پر عمل کیا تھا، لہٰذا اب جو کچھ پوچھنا ہے وہ امام خمینی سے پوچھ لے، تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، ہم نے دو رکعت نماز پڑھ کے ساری ذمہ داری اپنے مرجع پہ ڈال دی، اپنے مشاہد پہ ڈال دی۔ اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ فقط نماز روزے کا مسئلہ نہیں، اگر رہبر معظم ہماری ذمہ داری لے رہے ہیں، اگر آیت اللہ سیستانی ہماری ذمہ داری لے رہے ہیں، تو ہر عمل کے اعتبار سے ہمارا جواب پروردگار کے سامنے یہی ہوگا کہ ہم نے نماز اس لیے اس طرح سے پڑھی ہے کہ آیت اللہ سیستانی کی روزی میں لکھا ہے، ہم نے روزہ اس طرح سے اس لیے رکھا ہے کہ آغا سیستانی کی روزی میں لکھا ہے، ہم نے حج اس طرح سے کیا اس لیے کہ آغا سیستانی کی روزی میں لکھا ہے۔ پروردگارا تو کن کن چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تو ساری زندگی آغا سیستانی کے مسائل پر عمل کیا ہے، یہ توزیع المسائل میرے کفن میں پڑھی ہے، تو یہ کتاب پڑھ لے، یہ کہہ کہ ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، مگر مرجع ان ساری باتوں کا جواب دے گا۔ تو اب اس اعتبار سے تقلید کرنا اہم ہوتا ہے کہ انسان چونکہ پوری زندگی، ہر انسان قرآن و حدیث کے مطالعے میں پوری زندگی صرف نہیں کر سکتا، لہذا اس کو کسی مرجع کی تقلید کرنا پڑتی ہے، تاکہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے ان کے تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی تقلید کی جائے، اور پھر ہم تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے پر بھروسہ کر کے ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ لہذا اگر تقلید نہ کی جائے تو سارے اعمال کا جواب ہمیں خود دینا پڑے گا، اور خود دینا پڑے گا تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ہر عمل کا جواب دے سکیں، تو پروردگار کے ہاں ہمارے جرم کی سزا متحقق ہو سکتی ہے، یعنی ہمارا جرم ثابت ہو سکتا ہے، اور جرم ثابت ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ساری نمازیں باطل ہو گئی، سارے روزے باطل ہو گئے، سارا حج باطل ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی مرجع کی تقلید کر لی تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب ساری ذمہ داری مرجع کی ہے. اس اعتبار سے تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان ساری زندگی عمل بھی انجام دیتا رہے اور پتہ چلا کہ خدا نے اس طرح کا عمل مانگا ہی نہیں تھا، ہم نے تو وہ کام کر لیا کہ خدا کو نہیں چاہیے تھا، زیادہ یہ سارے عمل بیکار ہو باطل ہو گئے. اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ تقلید کرنا ضروری ہوتا ہے.
جی باز علی صاحب، یہ آپ کا سوال تھا اور ہم نے بھی کئی سوالات جو ہے مولانا صاحب نے پوچھے، مولانا صاحب سے پوچھے اور واضح جواب ہمیں ملا. اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم. اعظم میں منظور علی گرو مندر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک سے پردہ نہ کرنے والی مسلمان عورت کی طرف دیکھنے یا اس سے بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ شکریہ.
مولانا صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ بے پردہ مسلمان عورت سے بات کرنے کے بارے میں.
اگر عورت مسلمان ہے اس کے باوجود وہ حجاب نہیں کر رہی ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ ایسی بے حجاب عورت کی جانب بھی لذت کی نگاہ سے یا شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ دیکھنا تو منع ہے، اس کی تو پابندی ہے. جہاں تک دوسری نظر، عام طور پر جیسے دفتر میں کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں، کاروباری بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، دفتری بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اسکول یا کالج میں ٹیچرز اور طلبا آپس میں اگر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کسی سبجیکٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی موضوع کے بارے میں ان کی بحث چل رہی ہوتی، تو اگر ایسے ڈسکشن کے دوران میں انسان کسی ایسی عورت کی طرف نگاہ کرے، مرد کسی ایسی عورت کی طرف نگاہ کرے کہ جو بے حجاب ہے، اور ایسی بے حجاب ہے کہ ان کو حجاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، بتایا گیا کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بات کرنے والے نے نہ بتایا مگر علماء نے بتایا ہے، ٹی وی کا میڈیا بتا رہا ہے، اخبارات بتا رہے ہیں، کتابیں بتا رہی ہیں اور بہت سارے علماء بتا رہے ہیں، تو یہ بار بار بتایا گیا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر حجاب لازمی ہے، اس کے باوجود اگر یہ عورت حجاب نہیں کر رہی ہے تو ایسی صورت میں ایسی عورت کی طرف دیکھنا اور نگاہ کرنا جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ لذت والی اور شہوت والی نگاہ نہ ہو، تو ایسی عورت کی طرف دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. ورنہ اگر ایک باحجاب عورت ہو، اور باحجاب عورت بھی ایسی ہے کہ جس نے اپنا چہرہ کھلا ہوا رکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں سے نیچے تک کھلا رکھا ہوا ہے، جن کے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، یعنی چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ہاتھوں سے یعنی کلائیوں کے جوڑ سے نیچے کھلے رکھنے کی اجازت ہے، اگر انہوں نے کھلا رکھا ہوا ہے تو ان کھلے ہوئے حصوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یعنی اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو چہرے کو دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھ کھلے ہیں تو ہاتھوں کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی لذت اور شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فرض کیجیے کہ کسی وجہ سے عورت کی چادر اتر جائے، یا کسی وجہ سے عورت کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اور یہ عورت باحجاب عورت ہے، حجاب کرنے والی عورت ہے، حجاب کرنے والی عورت ہے تو ہمیشہ بال اپنے چھپائے گی، اپنے سر کے ایک بال کو بھی ظاہر نہیں کرے گی، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کو حجاب کیا ہوا ہے، مگر کسی وجہ سے اس کا حجاب ہٹ جاتا ہے اور اس کے سر کے بال نظر آنے لگتے ہیں تو ہم اس کے سر کے بال نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ باحجاب عورت ہے. جب وہ اپنے حجاب کا احترام کر رہی ہے تو ہمیں بھی اس کے حجاب کا احترام کرنا ہے، اور اس کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی بالوں کے علاوہ جسم کے وہ تمام حصے کہ اگر کسی وجہ سے کھل جائیں، کلائیوں سے اوپر اس کے آسین ہو جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ یہ پردہ کرنے والی اور حجاب کرنے والی قابل احترام عورت ہے، تو ہمیں بھی اس کا احترام کرنا ہے، لہٰذا ان کے بقیہ حصے کو، جسم کے دوسرے حصے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر کوئی عورت حجاب نہیں کر رہی ہے، اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالا ہوا ہے، اس کے سر کے سارے بال نظر آ رہے ہیں، تو اس کو دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنا احترام نہیں کروانا چاہتی تو دوسروں پر بھی لازم نہیں ہے کہ ان کا احترام کریں. مگر جب ہمیں دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، سر کے بال دیکھنے کی اجازت ہے، گردن دیکھنے کی اجازت ہے، ساری چیزیں دیکھنے کی اجازت ہے، تو اس میں یہ بات ہوتا ہے کہ لذت بھری نگاہ یا شہوت والی نگاہ سے دیکھنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا.
جی منظور علی صاحب، یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا. مولانا صاحب، آج بھی ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے ذرا گزارش کروں کہ شاہد صاحب نے لکھا ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کسی مومنہ کا کھلے چہرے کے ساتھ نامحرم مرد کے ساتھ ہنس کر باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟
ہاں یہ سوال بھی پچھلے سوال سے ملتا جلتا ہے.
اگر وہ مومنہ باحجاب ہے, اس نے پورا حجاب کیا ہوا ہے اور پھر کسی نامحرم کے ساتھ وہ بات چیت کر رہی ہے, اور بات چیت میں کچھ باتیں کبھی کبھار ایسی آ جاتی ہیں جو ہنسی مذاق والی ہیں, تو اگر حجاب کے ساتھ کوئی عورت نامحرم مرد کے ساتھ بات کرے اور درمیان میں کہیں ہنسی مذاق بھی آ جائے اور کسی اخلاقی خرابی کا اور فساد کا اور گناہ میں پڑنے کا کوئی خوف نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو کہ انسان اس سے گناہ میں پڑ رہا ہو یا اخلاقی برائی میں پڑ رہا ہو, تو کوئی بات نہیں, پھر کوئی قباحت نہیں ہے. جیسا کہ عام طور پر کاروباری معاملات میں, دفتری معاملات میں, اسکول کے معاملات میں, بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے کزن کے ساتھ, ظاہر کے رشتہ دار ہیں بالکل قریب ہی ہیں, چچا کا بیٹا ہے, ماموں کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے مثلا, یہ بالکل قریب ترین رشتہ دار ہے, تو ان کے ساتھ کبھی کبھار گھریلو معاملات پر, رشتہ داری کے معاملات پر اس طرح کے ڈسکشن آ جاتا ہے کہ جب ہنسی مذاق ہو جاتی ہے. تو اگر کسی اخلاقی فساد کا خوف نہیں ہے, گناہ میں پڑنے کا خوف نہیں ہے اور جیسے ہنسی مذاق ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, نامحرم کے ساتھ حجاب میں ہنسی مذاق بھی کرنا جائز ہے بشرط ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو.
جی شاہد صاحب, آپ کے ای میل کا جواب مولانا صاحب نے دے دیا, لہٰذا ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں.
وعلیکم, میں مرتضی علی بات کر رہا ہوں, میری رہائش فلے بازار کے اندر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بی سی نکلوانے کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے جمع ہو جائیں, تو ایسی صورت میں کہ شرن بی سی کے حوالے سے کیا حکم ہے, کیا اس قسم کی بی سی کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ شکریہ.
مولانا صاحب, ان کا سوال جو ہے بی سی کے بارے میں, جو آج کل معاشرے میں عام ہے اور پیسہ جمع کرنے کے خاطر یہ جو ہے طریقہ کار ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
ہاں, بی سی کے بارے میں میں بالکل, چونکہ بی سی کی مختلف اقسام مجھے بتائی گئی ہیں, تو ان ساری اقسام کا تذکرہ میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا, جو بالکل سمپل اور سادہ قسم کی بی سی ہمارے معاشرے میں رائج ہے فقط اس کی بات کر رہا ہوں. سمپل اور سادہ قسم کی بی سی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ فرض کیجیے کہ 10 افراد نے مل کے یہ طے کیا کہ ہر شخص مہینے مہینے ہر مہینے 1000 روپے جمع کرے گا, تو 10 افراد جب مل کے جمع کریں گے تو 10,000 روپے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ہر مہینے اس کی قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام نکلے گا اسے یہ 10,000 روپے دے دیے جائیں گے, اور اس کے بعد پھر دوسرے مہینے میں 10,000 روپے جمع ہوں گے, پھر تیسرے مہینے میں 10,000 روپے جمع ہوں گے, اس طرح سے 10 مہینے تک ہر آدمی 1000 روپے جمع کرتا رہے گا, اور ہر آدمی کا نمبر کسی نہ کسی مہینے میں آ جائے گا, پہلے مہینے میں, دوسرے مہینے میں, تیسرے مہینے میں, پانچویں مہینے میں, آٹھویں مہینے میں, دسواں مہینے, کہیں نہ کہیں اس کا نمبر آ جائے گا, تو جو 10,000 اس نے جمع کروائے وہ 10,000 اس کو مل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پہلے مہینے میں نہ ملے تو پانچویں مہینے میں مل جائے, پانچویں میں نہ ملے تو ساتویں میں مل جائیں گے, ساتویں مہینے نہ ملے تو نویں میں مل جائیں گے, یعنی اس کی باری کہیں نہ کہیں آ جائے گی. یہ سمپل اور سادہ بی سی کی بات میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر اس طرح کی بی سی 10 افراد اگر کھولی ہے اور ہر مہینے ہر آدمی اس طرح سے پیسے جمع کروا اور ہر مہینے اس طرح سے بی سی کھولی جا رہی ہے, تو اس طرح کی بی سی اسلام میں بالکل جائز ہے. اس طرح کی بی سی کھولی جا سکتی ہے, رکھوائی بھی جا سکتی ہے, بشرطے کہ سارے افراد رضامندی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں اور جن کا جو پیسہ بنتا ہو ان کو وہ پیسے دے بھی دیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ 2 مہینے کے بعد جب بی سی کھل جائے تو اس کے بعد وہ غائب ہی ہو جائے. جو غائب ہو جائے گا بہرحال وہ ذمہ دار ہے, وہ غاصب ہے, وہ پیسے غصب کرنے والا ہے, لہٰذا یہ شخص کو مجرم مانا جائے گا, مگر بی سی اس طرح سے رکھوانا اور کھولنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اشارن بالکل جائز کام ہے.
جی مرتضیٰ صاحب, مولانا صاحب نے بتایا کہ بی سی جو ہے شرن جائز ہے, اور جتنے پیسے آپ نے وصول کیے ہیں اتنے پیسے لوگوں کو جن جن سے آپ نے دیے اسی طریقے سے آپ کو واپس بھی کرنا ہے. اب ہم اور ایک کال لے لیتے ہیں.
السلام علیکم مہاراج, میں جہانی سے آواز کر رہا ہوں گارڈن ویز سے. ہمارا صاحب, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکال رہا ہو اور اتفاقا زیادہ پیسے نکل آئے جبکہ بینک کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی, تو کیا اس پیسے کو لینا جائز ہے؟
مولانا صاحب, یہ کریڈٹ کارڈ میں پیسے زیادہ آنے کے بارے میں سوال ہے, لیکن اس سے قبل میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ خود کریڈٹ کارڈ جو ہے اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟
ہاں, بہرحال بینکوں نے یہ کریڈٹ کارڈ کا سسٹم شروع کیا ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ پیسے آ گئے, ورنہ عام طور پر لوگوں کو کم پیسے آ گئے. یعنی اگر 25,000 کا چیک ڈالا ہے تو پتہ چلا کہ 15,000 ملے, 10,000 نہیں دیے, تو کریڈٹ کارڈ میں تو کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. خیر, پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اسلام میں کریڈٹ کارڈ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کی مختلف اقسام ہیں. اب میں ساری اقسام کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ کے ذہن میں یعنی یہ گفتگو سننے کے بعد میری بات سننے کے بعد کوئی اور نئے زاویے سے نئے اینگل سے سوال پیدا ہو تو بعد میں آپ سوال کر لیجیے. ہو سکتا ہے کہ میں اس زاویے کو بیان نہ کر پایا ہوں، لہٰذا آئندہ اگر سوال آیا تو اس زاویے کو بھی بیان کر دوں گا. کریڈٹ کارڈ کی مختلف اقسام ہیں. عام طور پر بینکوں نے جو کریڈٹ کارڈ دیے ہیں ان میں ایک قسم یہ ہے کہ آپ کو یہ کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے اور کریڈٹ کارڈ کے جو لینے کے طریقہ کار ہیں وہ اپنے مقام پر کہ کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک مطلب کریڈٹ کارڈ آ گیا تو مثلاً بینک یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ بینک سے پیسہ نکالیے اور ایک مہینے تک یہ پیسہ استعمال کیجیے. ایک مہینے تک استعمال اگر آپ کریں گے تو اس پر کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں لگے گا، کوئی سود نہیں لگے گا. اور ایک مہینے کے اندر اگر آپ نے پیسے جمع کروا دیے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس طرح سے پیسے نکلواتے رہیں اور ڈلواتے رہیں تو کسی قسم کی کوئی نہ سود لگے گا نہ کسی قسم کی کوئی پابندی ہے. اگر اس طرح کا کریڈٹ کارڈ ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ بینک سے پیسے لے سکتے ہیں اور ایک مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے بینک میں وہ پیسے جمع کروا دیجیے. آپ کو نہ کوئی سود دینا ہے نہ لینا ہے، لہٰذا بات ختم ہوگی. اگر کریڈٹ کارڈ کی یہ شکل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل صحیح اور جائز ہے. کریڈٹ کارڈ کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے بینک سے اس طرح سے لون لیا. اچھا کریڈٹ کارڈ کی دوسری شکل پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. فرسٹ چیز ہے کہ بینک والوں نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ 3 مہینے تک یہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور 3 مہینے تک بھی آپ یہ پیسے استعمال کریں گے اس میں بھی کسی طرح کا سود نہیں لیا جائے گا، اس میں کسی طرح کا اضافی رقم نہیں وصول کی جائے گی آپ سے. ہاں 3 مہینے جو آپ استعمال کریں گے تو اس کا کمیشن آپ کو دینا پڑے گا. اگر 1 مہینہ استعمال کریں گے تو کمیشن کم ہوگا، 3 مہینے استعمال کریں گے تو کمیشن زیادہ ہوگا. بینک آپ سے فقط کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کا کمیشن وصول کر رہا ہے، جو آپ نے رقم استعمال کی ہے بینک کی اس رقم پر کوئی سود چارج نہیں کر رہا. تو اس کریڈٹ کارڈ میں بھی کوئی قباحت نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، فقط آپ کو کمیشن دینا پڑنا ہے. کمیشن کا سود سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا وہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. اگر کمیشن دے کر بھی کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو اس طرح کا کریڈٹ کارڈ بھی استعمال صحیح ہو جائے گا. تیسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بینک نے 1 مہینے کی مہلت دی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے پیسے دوبارہ بینک کے اندر جمع کروا دیجیے. اگر آپ نے بینک کے اندر 1 مہینے کے بعد پیسے جمع کروایا تو آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا. تو 1 مہینے تک کی بات تو میں نے وضاحت کر دی کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ پیسے اگر لوٹا دیتے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہو جائے گا. ہاں 1 مہینے کے بعد کریڈٹ کارڈ سے نکالے ہوئے پیسوں کو استعمال کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں، یا مثلا کچھ کریڈٹ کارڈ اسی طرح کے ہیں کہ 1 مہینے کی کوئی مہلت وہلت کچھ نہیں ہے، آپ نے جہاں بینک کا پیسہ استعمال کیا وہاں آپ کو سود دینا پڑے گا. اگر آپ نے 1 دن کے لیے استعمال کیا تو 1 دن کا سود دینا پڑے گا، 1 ہفتے کے لیے استعمال کیا تو 1 ہفتے کا سود دینا پڑے گا، اور 1 مہینے کے لیے استعمال کیا تو 1 مہینے کا سود دینا پڑے گا. یعنی پہلے ہی دن سے جہاں آپ نے بینک کا پیسہ کریڈٹ کارڈ سے نکلوایا تو بینک کا سود اسٹارٹ ہو گیا، بینک کا میٹر شروع ہو گیا. تو ایسی صورت میں کریڈٹ کارڈ ایک تیسرا پہلو ہے. ایسی صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کون سے بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے. اچھا اب یہاں پر میں فقط اور فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں، رہبر معظم کا مسئلہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے لہذا میں بیان نہیں کر سکتا. فقط اور فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی کے یہاں اگر اس طرح کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جہاں آپ نے لیا بینک سے پیسہ اسی دن سے سود شروع ہو گیا، 1 دن کے لیے استعمال کریں گے تو 1 دن کا سود استعمال دینا پڑے گا، 1 ہفتے کے لیے استعمال کریں گے تو 1 ہفتے کا سود دینا پڑے گا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی کافر بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ یہ بینک سے پیسہ لیجیے اس کو استعمال کیجیے اور اس کے بعد واپس کر دیجیے. مگر آپ کو نیت کرنا پڑے گی، یہاں پر نیت کیا کرنا پڑے گی کہ کافر کا پیسہ چونکہ محترم نہیں ہوتا ہے لہٰذا میں کافر کا پیسہ استعمال کر رہا ہوں، اور اس کے بعد واپس کرنا پڑتا ہے تو واپس کر دیجیے. اس کے بعد اس پر جو اضافی رقم دینا پڑتی ہے جس کو وہ سود کہہ رہے ہیں، اگر اضافی رقم دینا پڑ رہی ہے تو اضافی رقم بھی دے دیجیے، کوئی حرج نہیں. لہٰذا کافر بینکوں کے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب آ جائیے دوسرے بینک، مسلمانوں کے بینک. مسلمانوں میں بھی اگر مسلمانوں کا حکومتی بینک ہے یا حکومت کو کوئی شیئر ہے، جیسے حبیب بینک اس وقت حکومت نے پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا مگر اس کے باوجود اس میں حکومت کا شیئر موجود ہے، حکومت کا حصہ اور حکومت کے حصے اس میں موجود ہیں، تو یا تو مکمل حکومت کا بینک ہو یا حکومت کے کچھ حصہ اور کچھ شیئر اس میں موجود ہوں، دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے. اگر ایسے کسی بینک کا آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں
تب بھی اس کی اجازت ہے, مگر یہاں پر ایک دوسری نیت کرنا پڑے گی. دوسری نیت کیا ہے کہ چونکہ اس میں حکومت کا شیئر ہے, حکومت کے حصے ہیں, یا مکمل یہ بینک حکومت کا ہے, تو جہاں حکومت کا عمل دخل آ جاتا ہے وہ پیسہ مجہور المال بن جاتا ہے, اور مجہور المال میں مرض وقت ہمارے مشتحد کا اختیار چلتا ہے, لہذا ہمارے مشتحد اور ہمارے مرجے نے اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ آپ بینکوں سے اس طرح سے پیسے لے سکتے ہیں. مجہور المال کے عنوان سے وہ پیسے لیں گے, آپ لون کے عنوان سے, اوڈی کے عنوان سے پیسے نہیں لیں گے, مجہور المال کے عنوان سے پیسے لیں گے, اس لیے کہ مرجے نے آیت اللہ سیستانی نے اس کی اجازت دی ہے, لہٰذا اس عنوان سے وہ پیسے لیں گے, اور اس کے بعد وہ پیسے اگر واپس کرنا پڑتے ہیں تو واپس کر دیجیے, اور اس کے اوپر اگر اضافی رقم دینا پڑتی ہے تو اضافی رقم بھی دے دیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ حکومتی بینک اگر مسلمانوں کے ہیں یا بینکوں میں حکومت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے, ایسے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں, یہ کریڈٹ کارڈ بھی بالکل صحیح ہوگا. اب آ جائیے تیسرے اور آخری بینک, مسلمان کا بینک ہے مگر حکومت کا بینک نہیں ہے, وہ پرائیویٹ افراد کا بینک ہے, یا تو ایک آدمی کا بینک ہے یا ان کے خاندان والوں کا بینک ہے, یا چند پرائیویٹ افراد نے مل کر ایک بینک بنایا ہے ان کا بینک ہے. مسلمان پرائیویٹ افراد کا بینک ہے, ایسے بینکوں سے کریڈٹ کارڈ لینا اور اس کو استعمال کرنا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جائز نہیں ہے. ہاں اگر یہ کریڈٹ کارڈ اس ٹائپ کا ہے کہ آپ اس کو ایک مہینے استعمال کریں, حکومت کوئی سود وصول نہیں کرے گی, تو ایک مہینے تک تو ان کے یہ والا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے, جہاں تک سود نہ دینا پڑتا ہو وہاں تک وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک ہفتہ, ایک مہینے جو بینک نے ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے, بغیر سود کے اگر ان کا پیسہ استعمال کرنا پڑا ہے, مسلمان پرائیویٹ بینک کا پیسہ اگر بغیر سود کے استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو بغیر سود کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب ہوتا ہے ایک ہفتہ آپ کو اجازت دی ہو استعمال کرنے کی, یا ایک مہینہ دی ہو, یا مطلب تین مہینہ دی ہو مگر کمیشن بینک وصول کر رہا ہو, تو کمیشن بالکل الگ چیز ہے, لہٰذا آپ اس وقت تک اس بینک کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو سود نہیں دینا پڑتا. جہاں سود دینا پڑے گا وہاں سے پھر آپ کو وہ پیسہ واپس لوٹا دینا چاہیے, اور پھر اس وقت کریڈٹ کارڈ کا استعمال بند کر دینا چاہیے.
جی جانیہ شاہ صاحب, آپ کے سوال کے حوالے سے مولانا صاحب نے کئی کریڈٹ کارڈ کے احکام بتائے. ناظرین آج کے حد تک اتنا ہی, آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ آپ کی طرف سے کیے گئے نئے سوالات کو زیر بحث لایا جائے گا. آپ اپنے سوال کے لیے ہمارا موبائل نمبر نوٹ کر سکتے ہیں, ہمارا موبائل نمبر 03343191331, اور دوسرا موبائل نمبر ہے 03213808565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qetra.org, اور آپ ہماری ویب سائٹ میں بھی ان سوالات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے www.qetra.org. آخر میں ہم مولانا علی رضا میری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے, بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آخر میں آپ معصوم کی شان میں کلام سنیں گے, اس سے قبل اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, جہاں بھی رہیے رحمت خدا کے سائے میں رہیے.
گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو, سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو, سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو, سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو, دنیا کی محبت کو میرے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو گو پارو گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا گو پارو گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا گو پارو گناہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو سرکار مجھے غیروں کے ٹکڑوں سے بچا لو یا شاہ مدینہ میری امداد کو شاہ مدینہ میری امداد کو آ للہ بلاؤں کے صلاۃ تم سے نکالو